بات یہ ہو رہی تھی کہ قرآن پاک کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے وحی خفی کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی ایک احکامات دیے جو حدیث اور سنت کے نام سے مدون ہے اور موجود ہیں. اور یہاں ایک چھوٹی سی بات یہ بھی یاد رکھو, تفصیل کا تو چونکہ موقع نہیں ہے بس اشارتاً بات کہتا ہوں, قرآن پاک کی حفاظت کے دو بڑے ذرائع اور اسباب اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائے تھے. جو وحی نازل ہوتی اس وحی کو پڑھ کر جب سنایا جاتا تو سینوں کے اندر اس کو محفوظ کیا گیا, اور سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں, آپ کے مبارک سینہ میں اس وحی کو محفوظ کیا گیا. پھر آگے جب آپ نے اپنی امت کو یہ وحی پہنچائی تو یہ وحی آپ کی امت کے سینوں میں بھی محفوظ کی گئی. کتنے ہی صحابہ کرام تھے رضی اللہ عنہم اجمعین جو قرآن پاک کے حافظ تھے. بل ہوا آیات بینات, اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا کہ یہ واضح آیتیں سینوں میں محفوظ ہیں. ایک تو حفظ کا سلسلہ تھا قرآن کو محفوظ رکھنے کا, دوسرا بڑا سلسلہ اور ذریعہ کتابت. جب وحی نازل ہوتی نبی علیہ السلام وہ وحی صحابہ کرام کو لکھوا دیتے. یہ دو بہت بڑے ذرائع تھے قرآن کو محفوظ کرنے کے, اور اسی لیے آپ کے کئی ان صحابہ کا الگ طور پر تذکرہ کیا جاتا ہے جن کو کاتبان وحی کا نام دیا گیا. یہی دو بڑے ذرائع اور اسباب اللہ تعالی نے وحی خفی کے لیے بھی پیدا فرمائے. وحی خفی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح اور تفصیل, صحابہ اس کو یاد بھی کرتے تھے سینوں میں محفوظ بھی کرتے تھے اور اس کو لکھتے بھی تھے. صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے وہ, جو ایک قبیلہ عبد القیس کا وفد نبی علیہ السلام کے پاس آیا. یہ صحیح بخاری کتاب الایمان مسلم میں اور مشکات المصابی میں بھی کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث بیان ہوئی ہے فصل اول میں ہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار کام کرنے کے لیے بتا دیے یہ کرنے ہیں اور چار کاموں سے منع کر دیا. منع شدہ کاموں میں وہ اس طرح کے کچھ برتن تھے جن میں اس دور میں جو لوگ استعمال کرتے تھے شکر اور نشہ وغیرہ پیدا ہوتا تھا, جس طرح کھجور کے تنے کو کھود کر کرید کر برتن بنا لیتے, بڑے بڑے کدو ہوتے تھے ان کے برتن بنا لیتے, اسی طرح تار کول لگے ہوئے برتن ہوتے تھے, سبز قسم کے کوئی مٹکے استعمال ہوتے تھے, ان سے منع کر دیا کہ یہ نہیں استعمال کرنے. جب وہ قبیلہ عبد القیس کا وفد واپس جانے لگا تو یہ جو آٹھ کام آپ نے ان کو بتایا چار کرنے کے لیے اور چار نہ کرنے کے, تو فرمایا وَحْفَظُوْهُنَّ وَاخْبِرُوْ بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ, ان باتوں کو حفظ کر لو یاد کر لو اور پچھلوں کو بھی جا کر ان کی خبر دے دو. صحیح بخاری میں اور شرح السنہ بغوی میں مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث, صلو کما رائیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا ہے, اور پھر فرمایا اپنے قبیلے والوں کو بھی جا کر سکھانا. تو نماز کا سارا طریقہ کیفیت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے دیکھی, ساتھ ان کے کچھ نوجوان لوگ بھی تھے, تو یہ سارا طریقہ کار جو سیکھ کر گئے جو قرآن مقدس میں تفصیل نہیں ہے, تو جا کر فرمایا پچھلوں کو بھی یہ سکھا دینا. اور اس طرح دعا بھی دی, متواتر حدیث ہے, نظر اللہ عمران سامع منا مقالہ تھی, اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے ہماری بات کو سنا پھر اس کو یاد کیا اور محفوظ رکھا, اور جیسے سنا اس طرح آگے پہنچا دیا. رسول اللہ کی دعا بھی ہے جو ہماری بات سن کے یاد کرتا ہے, تو اللہ اس کو تر و تازہ رکھے. تو یہ دلائل اور بھی بہت سارے دلائل ہیں کہ ایک تو حفظ حدیث کا سلسلہ بھی تھا, رسول اللہ کی باتیں صلی اللہ علیہ وسلم سن کر صحابہ حفظ کرتے تھے, اسی طرح آپ کی باتیں سن کر صحابہ لکھتے بھی تھے. بعض روایات میں یہ بھی مذکور ہے کہ آپ نے لکھنے سے منع کیا. وہ جو لکھنے سے منع والی حدیث ہے وہ ابتدا کی ہے, آپ نے لا تکتبو انی سوا القرآن وحدثو انی ولا حرج, مجھ سے قرآن کے سوا کچھ نہ لکھو اور حدیث مجھ سے بیان کرو, اس میں حرج کوئی نہیں. بیان کرنے کی ابتدا میں اجازت دی, لکھنے سے منع کیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ لکھنے سے منع اس لیے کیا کہ جب قرآن کا ابتدا میں نزول ہوا تو یہ سمجھانا مقصود تھا کہ قرآن کا اعجاز, اس کا سلسلہ, اس کی صورتحال اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ میرے الفاظ جو انہوں نے سنے وہ قرآن کے ساتھ گڑ مٹ نہ ہو, قرآن کا اسلوب اور انداز اس سے واقف ہو جائے. پھر بعد میں اللہ کے نبی نے خود اجازت مرحمت فرما دی, جس طرح عبداللہ بن عمر بن العاص کی مشہور حدیث ہے ابو داؤد میں, حاکم میں, طبقات ابن سعد میں, جامع و بیان العلم میں, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لکھتے تھے. تو آپ انہیں, قریشیوں نے کہا محمد البشر یتکلم فی الرضا والغضب, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان ہیں, آپ کبھی غصے میں بات کرتے ہیں اور کبھی رضا مندی میں, جو بات تم سنتے لکھ لیتے ہو. لکھنا ترک کر دیا. نبی علیہ السلام نے پوچھا, وجہ بتائی ساری, تو آپ نے اس موقع پر فرمایا اکتب یا عبداللہ فوالذی نفس محمد بیدہ ما یخرج منہ الا حق, اے عبداللہ بن عمر لکھا کر, اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. پھر زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا, اس زبان سے حق کے سوا کوئی بات نہیں خارج. میں غصے میں آپ کو کوئی بات بتاؤں یا رضا مندی میں, دونوں صورتوں میں لکھ لیا کرو. عبداللہ بن عمر لکھا کرتے تھے اور کئی صحابہ اور بھی لکھتے تھے. آپ نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا, ابو شاہ نامی یمن کے شخص نے کہا, یا رسول اللہ یہ مجھے لکھ دیں. صحابہ کا اختبو ہو لے ابھی شاہ, ابو شاہ کے لیے یہ کلمات سارا میرا خطبہ لکھ دو. تو یہ بالکل آخری دور کی بات ہے. اور آج بعض لوگ یہ پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ یہ جو حدیث تو امام بخاری نے آ کر لکھی ہے اور اس کے بعد کچھ 200 سال کو 250 سال یہ پراپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ تو صدیوں بعد چیز ایجاد ہوئی ہے, یہ بالکل اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو آپ سے سن کر باتیں یاد کی اور لکھی یا لکھوائی, ان میں سے کتنی کتابیں آج صحابہ کی لکھوائی ملتی. مثال کے طور پر مارکیٹ میں یہ کتاب ترجمے کے ساتھ بھی موجود ہے اور عربی میں بھی, صحیفہ حمام بن منبہ. یہ حمام بن منبہ علیہ الرحمہ مشہور تابعی ہیں اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں. ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے بڑے حافظ حدیث ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگرد حمام بن منبہ کو جو حدیث کا ذخیرہ لکھوایا, وہ کتاب, وہ آج مطبوعہ کتاب موجود, جو اس بات کے ابطال کے لیے اکیلے ہی کافی ہے. جو پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ حدیث بعد میں لکھی گئی, حدیث تو صحابہ لکھا کرتے تھے, ان کی کتابیں موجود. اسی طرح ابو صالح نام کے ایک شاگرد تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے, انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے باتیں سن کر, حدیثیں سن کر جو لکھی تھی, اور ان سے پھر ان کے بیٹے نے نقل کی, سہیل نے, تو سہیل بن ابی صالح عن ابی ہے کی سند سے یہ صحیفہ بھی آج مطبوعہ موجود ہے. اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا صحیفہ صادقہ. پھر صحابہ کے شاگردوں کے بعد تابعین اور تبا تابعین, یہ دور آتا ہے. کتنے ہی کبار تابعین ہیں جن کی کتابیں حدیث کی آج موجود, اور پھر تبا تابعین کی. اس دور میں تو آ کر جتنا ذخیرہ مدفن ہونا تھا بہت سارا ہو گیا. مثلا امام مالک مدینے میں تھے, امام مالک تبا تابی ہیں اور عبداللہ بن عمر کے غلام نافع کے شاگرد, اور بھی لوگوں سے علم سیکھا ہے. نافع جو ابن عمر کے غلام تھے, ان سے امام مالک کے ہی حدیث نقل کرتے ہیں, وہ ابن عمر تھے. موتا امام مالک, امام مالک کی کتاب موجود ہے. اسی طرح امام عبدالرزاق بن حمام الثنانی کی کتاب المصنف، یہ بھی بخاری سے پہلے کی ہے، بخاری کے استادوں کے استاد ہیں یہ، یہ 11 جلدوں میں مطبوع ہے. ابو بکر ابن ابی شیبہ، یہ بھی حدیث کی کتاب 14 جلدوں میں مطبوع ہے، یہ بھی امام بخاری سے پہلے کے مسلم کے اساتذہ میں ہے. بخاری اور مسلم سے پہلے سفیان ثوری کی جامع، عبداللہ بن وہب کی جامع، عبداللہ بن مبارک کی کتب، یہ ساری کتابیں آج موجود ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ بخاری سے مسلم سے پہلے حدیث لکھی، ان کے استادوں نے لکھی. اور پھر امام احمد ابن حنبل، ان کی مسند پرانا نسخہ 6 جلدوں میں مطبوعہ موجود ہے، جدید تحقیق کے ساتھ ایک ایک روایت پر راویوں کی چھان پھٹک کے ساتھ 50 جلدوں میں تباہ ہو کر آیا ہے. اسی طرح امام شافعی کی مسند اور کتاب العلوم، یہ بھی حدیث کا اچھا خاصا ذخیرہ امام بخاری سے پہلے کا موجود ہے. تو بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، حاکم، بیہقی، دارقطنی، کتنی ہی حدیث کی کتابیں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول کے علم کو اس طرح کتابت کے ذریعے بھی محفوظ کیا گیا ہے. تو یہ وحی کا دوسرا ماخذ ہے جس کو وحی غیر مطلوب اور وحی خفی کا نام دیا جاتا ہے. اس ضمن میں کچھ باتیں انشاءاللہ بعد میں بھی ایک اور ضمن میں عرض کروں گا. اور اسی طرح وحی کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی قابل توجہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے، کل بھی میں نے اشارہ دیا تھا اس کا، انسانوں کی ہدایت کے لیے جس ہستی کا چناؤ کیا ہے وہ بھی انسانوں میں سے ہی چناؤ کیا. ہر نبی اور رسول جو اللہ نے بنایا ہے، جس قوم کی طرف بھیجا ہے، اسی قوم میں سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اور اس کا چناؤ اور استعفا کر کے اس کو اپنا پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا. اور اللہ نے وہی بھیجنے والے اور جس ہستی کے اوپر وہی نازل ہوئی ہے، ان دونوں میں بھی بڑا نمایاں فرق ہے. یہ نہیں ہے جس طرح ابھی میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ وحی کرنے والا جس کے اوپر وحی کرتا ہے اس میں حلول کر جاتا ہے، فرق نہیں رہتا. یہ بات بھی بالکل غلط ہے. یہ بالکل خالق اور مخلوق کا، وحی نازل کرنے والے اور جس پر وحی اتری ہے، اس کا فرق بالکل نمایاں اور واضح ہے. اور اللہ انسان کا چناؤ کرتا ہے. ایک تو وہی دلیل یہ سورہ شورا کی وحی کی اقسام میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر کے لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر تین طریقوں سے. تو یہاں بھی بتایا کہ بشر سے، انسان سے اللہ کلام کرتا ہے اور اس کے کلام کے تین طریقے بیان کیے. اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، آپ ان کو کہہ دیجئے میں انسان ہوں، جس طرح اللہ تمہیں انسان بنایا ہے، مجھے بھی اللہ نے انسان پیدا کیا ہے، لیکن میرے اور تمہارے اندر اللہ نے فرق کر دیا. یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے. تو یہاں بھی فرمایا بشر ہوں، میری طرف وحی ہوتی ہے. یہ سورۃ القاف کی 110 نمبر آیت کریمہ، اور بنی اسرائیل کے اندر اس سورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 93 نمبر آیت میں فرمایا قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، آپ کہہ دیجئے میرا پروردگار تو پاک ہے، میں تو صرف بشر رسول ہوں، انسان ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا دیا. اس طرح کی بھی قرآن پاک میں کتنی آیات ہیں جو یہ بات واضح کرتی ہیں کہ اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، وحی کے لیے انسان کا ہی انتخاب فرمایا. البتہ یہ ہے کہ اس انسان کی صفات، اس کی خوبیاں، اس کے کمالات اللہ وحدہ لا شریک نے امت سے منفرد اور جدا اور بالکل الگ قسم کی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی. اور خالق اور مخلوق کا فرق بھی بالکل نمایاں اور واضح رکھا ہے. یہ نہیں ہے جس کو نبی بنا دیا ہے اس کو مافوق الاسباب قسم کی قوتیں اور اختیارات سے نواز دیا ہو. یہ اختیارات صرف اللہ وحدہ لا شریک کے ہیں. مثلا مشرکین اور کافرین یہ کہتے تھے نا کہ یہ جس کے اوپر وہی نازل ہوئی ہے، اللہ نے وہی نازل کرنی ہوتی تو ان دو پہاڑوں اور بستیوں کے درمیان کسی عظیم شخص کے اوپر وہی نازل کرتا جس کے اوپر دنیا کا مال و متاع ہوتا، باغات ہوتے، کوٹھیاں ہوتی، یہ اختیارات کا مالک ہوتا، اس نے چننا تھا تو کسی ایسے انسان کا چناؤ کرنا تھا جس کے پاس نہ دنیا کی دولت ہے نہ مال و زر ہے، یتیم ہے اور اس کے گھر میں کچھ نہیں ہے، اور اس کو پیغمبر اور نبی بنا دیا. اختیارات یہ سارے اللہ نے رکھے. قرآن نے کہا یہ سورت بنی اسرائیل میں ہی، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، کہہ رہے ہم تو تیرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، تب ایمان لائیں گے تو ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دے، اور تکون لك جنت من نخیل وعنب، یا تیرے پاس کوئی انگوروں کا کوئی کھجوروں کا باغ ہوتا، تیرے پاس دنیا کی یہ دولت ہوتی اور تو ہمارے پھر اس کے اندر نہریں جاری کرتا، یا اگر تو آسمان سے جس عذاب کی ہمیں دھمکی دیتا ہے کوئی آسمان سے عذاب کا ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دیتا. تو یہ کئی قسم کے انہوں نے اختیارات بیان کیے، ہم نبی رسول تو ہوتا تو یہ سارے انواع اختیارات تیرے پاس ہوتے. تو اس کے جواب میں کہا قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، یہ اختیارات میرے پروردگار کے ہیں، میں تو تمہاری طرف بشر رسول بن کے آیا. اور دوسرے مقام پر سورۃ اعراف کی 118 نمبر آیت میں فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہہ دیجئے میں اپنی جان کے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اور ولو كنت عالم الغیب لتقترت من الخیر، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو بہت سارا دنیا کا مال اکٹھا کر لیتا. وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی برائی کو دکھ کوئی تکلیف نہ آتی. اور سورۃ انعام میں فرمایا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک، آپ کہہ دیجئے میں تمہیں یہ نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. ان اتبع الا ما یوحا الیہ، میرا کام تو یہ ہے کہ میں وہی کا اتباع کرتا. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے وہی کرنے والے کا اپنا اور جس پر وہی نازل ہوئی یوحا الیہ دونوں کا بڑا نمایاں فرق کر دیا ہے، کہ وہی نازل ہونے سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس کو کوئی خدائی اختیارات مل گئے یا اللہ اس کے اندر حلول کر آیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا نمایاں فرق رکھا ہے. اور پھر اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ اختیار بھی نہیں بخشا کہ کوئی آیت خود وضع کر کے اس کو اللہ کی طرف منسوب کر، یہ آیات اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں، پیغمبر نے اپنی طرف سے نہیں بنائی. اس کے متعلق بھی کافی سارے دلائل ہیں، میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں. سورۃ الحاقہ آیت نمبر 44 سے 47 تک اللہ فرماتے ہیں ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر ہمارے اوپر بعض باتیں گھڑ کر یہ ہمارے ذمے لگا دیتے لاخذنا منہ بالیمین، دہنے ہاتھ سے اس کو پکڑتے ثم لقطعنا منہ البتین، پھر اس کی رگے جان کاٹ دیتے فما منکم من احد عنہ حاجزین، تم میں سے کوئی ایک شخص بھی اس کے بارے میں رکاوٹ پیدا کرنے والا بچانے والا روک کھڑی کرنے والا کوئی نہ ہوتا. اس آیت نے بتایا کہ میرا پیغمبر اس کو اختیار ہی نہیں ہے کہ آیت خود گھر گھر تراش کے میرے ذمے لگا، یہ کوئی بات تمہیں پہنچاتا ہے جو میری طرف سے اس کی طرف وہی ہوتی. ایک اور انداز سے اگر آپ غور فرمائیں، آج سائنسی ترقی کا عروج کا بہت بڑا دور ہے، اور جتنے منکرین ہیں کفار ہیں ملحدین ہیں جو اس وحی الہی کا انکار کرتے ہیں، ان کے طرز کے اوپر اگر ہم سوچیں کہ آج جتنی حیران کن ایجادات سائنس کی ترقی کی وجہ سے اس عالم کے اندر ظاہر ہوئی ہیں، ان میں بالخصوص یہ فزکس کیمسٹری بایولوجی کا جو علم ہے اس کے اندر غور کر کے آپ قرآن کی صداقت اور وحی کی صداقت معلوم کر سکتے ہیں. یعنی یہ خارجی دلائل ہے جو قرآن سے ہٹ کر جن سے اس وحی کا اثبات ہوتا. حالانکہ کئی چیزیں ایسی ہیں، سائنسدانوں کے نظریات یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کتنے نظریات ایسے ہیں پہلے سائنسدانوں نے وضع کیے تھے اور بعد والے سائنسدانوں نے ان کو غلط ثابت کر کے ایک نیا نظریہ پیش کر دیا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سائنسدانوں کے وہم و گمان کی ایجادات. مثال کے طور پر یہ بایولوجی میں، حیاتیات کے علم میں یہ بات عام طور پر کہی جاتی ہے بلکہ اس کا تو مدار اس بات کے اوپر ہے، یہ جو زندگی ہے نا اس کا وجود پانی سے ہے، اور اس میں وہ کئی قسم کی تھیوریاں ہیں جو لوگ بیان کرتے ہیں، اور یوں ہی کہا جاتا ہے کہ خیال کیا جاتا ہے یا یوں کہا جاتا ہے کہ کئی سو سال پہلے پانی کے کنارے پر ایک کائی کے بوٹے میں تھوڑی سی حرکت پیدا ہوئی، وہاں جب آگے زندگی نے جنم لینا شروع کر دیا، پھر وہ کئی قسم کی شکلیں اختیار کرتے کرتے ارتقاء کا نظریہ جو ہے اور تدریج کی صورت میں جا کر پھر انسان کا اور کئی چیزوں کا وجود ہے، حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، صرف یہ بیان کیا جاتا ہے، خیال کیا جاتا ہے، بیان کس نے کیا، کہاں ہے یہ، کوئی اس کا کوئی سلسلہ نہیں، لیکن بالآخر ہم اس ارتقاء کی بات نہیں کرتے، لیکن اس کا خلاصہ لبے لباب یہ ہے کہ زندگی کا وجود پانی سے ہے۔ اب ان سائنسدانوں سے جب کہا جائے کہ یہ چیز آپ کو کیسے معلوم ہوئی، تو اس کی وجہ یہ سائنسی ترقی، کہ اس سائنس کی ترقی سے یہ سارا علم ہمیں آیا ہے کہ یہ ساری زندگی کا وجود جو ہے یہ پانی سے۔ ایسے لوگوں سے اگر کہا جائے جو بات تم سائنس کی ترقی سے کہتے ہو، کسی طرح کی بات وہ شخص کہے جس کے پاس سائنسی ترقی نہ تھی، سائنسی ایجادات موجود نہ تھی، بلکہ اس دور میں تو اس طرح کے آلات کا اور مشینوں کا تصور نہیں تھا، اور کہے وہ آدمی جو بکریوں کا چرواہا ہے، عرب کے لوگوں کی مکے والوں کی چند کی رات پر بکریاں چراتا تھا، اور دنیا کے کسی شخص سے پڑھا ہوا بھی نہیں تھا، کسی کالج یونیورسٹی میں جا کر کسی پروفیسر سے اس نے لیکچر نہیں لیا، وہ اگر ہمیں یہ بتاتا ہے تو مان لو گے؟ تو بہت سارے سائنسی ترقی کے دعوے دار کفار اور ملحدین اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے اتنی محنت سے، اتنی ترقی سے، اتنے علوم پڑھنے کے بعد جا کر یہ چیز سمجھی ہے۔ تو پھر قرآن کی آیت ہم پیش کرتے ہیں، اللہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے کہ یہ جو زندگی ہے نا، وجعلنا من الماء کل شیء حی، پانی سے ہم نے ہر چیز کو زندگی دی ہے۔ اب ظاہر ہے جس کے پاس سائنس نہیں، ترقی نہیں، ایجادات یہ موجودہ نہیں ہے، وہ اگر بات یہ کہتا ہے تو لازمی ماننا پڑے گا کہ اس کے پیچھے بھی کوئی قوت کار فرما ہے جو اس کو ایسی چیزوں کی خبر دیتی ہے، اور وہ اللہ کی قوت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے جو اپنے پیغمبر کو یہ باتیں بتاتی ہے، اور وہی کے ذریعے اس نے بتایا ہے کہ ہر چیز کی حیات وہ پانی کے ساتھ ہے۔ اس کی اور بھی بہت ساری پرانی آیات، احادیث، مثالیں اس کی موجود ہیں، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ آج سائنس کی ترقی سے چیزیں معلوم کر رہے ہیں، وہ چیزیں آج سے 14-15 صدیاں جو ہے پہلے ایک اس شخص نے بتائی ہے جس کے پاس یہ دنیا کا علم نہیں تھا، یہ ایجادات نہیں تھی۔ تو یہ لازمی ماننا پڑتا ہے پھر آخر کوئی ہستی ضرور ہے جو اس کو یہ خبریں دیتی ہے، اور وہ اللہ کی ہستی ہے جو بڑی گزری اس کو یہ ساری بات بتا۔ اس سلسلے میں اگر آپ مزید معلومات لینا چاہیں، اردو زبان میں ایک کتاب یہ ترجمہ ہوا ہے انگلش سے، قرآن ایک حتمی معجزہ، یہ گجرانوالہ کے کوئی پروفیسر ہیں جنہوں نے ترجمہ کیا ہے، قرآن ایک حتمی معجزہ، اس کے اندر پھر اس طرح کے سائنسی ایجادات اس حوالے سے قرآنی آیات اور بہت ساری معلومات موجود ہیں، اور سائنس کی روح سے پھر انہوں نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ جو چیزیں لوگ آج سائنس کے ذریعے معلوم کرتے ہیں اور وہ ان کی حقیقت ہے، تو وہ حقائق اللہ تعالیٰ نے سائنسی ترقی سے کافی دور پہلے، جو آج کے لوگوں کی اصطلاح میں وہ قدیم دور تھا جس کو لوگ الیاذ باللہ کئی کئی نام دیتے ہیں، اس دور کو پرانا ہے، دکیہ نوسی باتیں، اس طرح کے ملحدین قسم کے عجیب قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو وہ سارے دلائل سے ثابت کیا گیا کہ یہ سائنسی حقائق بھی ابھی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزوں کے اندر پوشیدہ رکھے۔ تو بار بار قرآن پاک اور یہ جو وحی کا سلسلہ ہے، یہ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر پر ختم کیا ہے، اور وحی دو صورتوں میں، دو طرز پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، ایک جو جلی کی صورت ہے اور ایک خفی کی صورت ہے، ایک کو ہم قرآن کا نام دیتے ہیں، دوسری وحی کو حدیث و سنت کا نام دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآنی علوم کے حوالے سے ایک اہم سبق مبہمات القرآن کا ہے، یہ بھی بہت اہمیت والا مسئلہ ہے. قرآن پاک کے اندر بعض چیزوں میں ابہام ہے. اب مبہم کا معنی اور مفہوم اور پھر اس کی توضیح میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ مبہم کا جو لفظ ہے عربی لغت کے اعتبار سے یہ ابہام سے اسم مفعول کا صیغہ ہے, اور لغت میں ابہام کسی چیز کے خفا اور پوشیدگی کو کہتے ہیں. مثلا رات جس کے اندر انسان کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتا, مخفی رہ جاتی ہیں چیزیں, عربی میں اس کو کہتے ہیں لیل بہیم. لیل بہیم ایسی رات جس کے اندر روشنی نہیں ہے, اور روشنی نہ ہونے کی وجہ سے بندہ چیزوں کی رویت نہیں کر سکتا. اسی طرح وہ راستہ جس کے اندر خفا ہو, پوشیدگی ہو, وضاحت نہ ہو, نمایاں نہ ہو, اس کو عربی میں کہتے ہیں الطریق المبہم, پوشیدہ راستہ, غیر واضح راستہ. لغت میں ابہام سے یہ ماخوذ ہے, اور ابہام کا معنی خفا اور پوشیدگی ہے. اور مفسرین کی اصطلاح میں ہر وہ لفظ جو قرآن میں کسی شخص کے تذکرے میں وارد ہوا اور اس میں اس کا علم اور نام بیان نہیں ہوا, یعنی کسی نبی کا تذکرہ کیا یا کسی ولی کا ذکر کیا لیکن اس نبی یا ولی کا نام بیان نہیں کیا کہ وہ نبی اور ولی کون تھا, یا کسی اور آدمی کا, فرشتے کا, جن کا, شہر کا, ستارے کا, درخت کا, کسی حیوان کا ذکر کیا جن کے اسماء اور نام ہیں لیکن بتایا نہیں گیا کہ یہ درخت کون ہے, کون سا ہے, یہ ستارہ کون سا ہے, یہ جن کون سا تھا جس کے متعلق بات ہوئی ہے, یہ انسان اور فرشتہ کون سا تھا جس کے حوالے سے یہاں بات ہوئی ہے. تو اس کو اس طرح مفسرین کے اندر مبہم کا نام دیتے ہیں. اور یہ جو قرآن کے مبہمات کا علم ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے, اور اس کی اہمیت کے لیے ایک دو دلیلیں جو ہیں وہ مفسرین صحیح پیش کرتے ہیں, جن میں سے ایک دلیل یہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں مکثت سنتن اريد ان اسال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ عن آیات فما استطيع ان اساله حیبہ له. میں ایک سال تک رکا رہا, میں یہ چاہتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آیت کے متعلق سوال کروں, لیکن حضرت عمر کی ہیبت, روب اور دبدبے کی وجہ سے میں ان سے پوچھ نہ سکا. سال کا عرصہ گزر گیا, حتی خرج حاجن, یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج کے لیے نکلے. فخرجت معه, میں بھی ان کے ساتھ نکل پڑا. فلما رجعت قلنا ببعض الطريق, جب ہم واپس پلٹے تو ہم ایک راستے میں تھے, عدل الى العراق لحاجة له, فیلو کے ایک درخت کی طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے, آپ کو اس کی ضرورت تھی. فیلو کا درخت عام طور پر مسواک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ فوقفت له حتی فرغ, میں بھی حضرت عمر کے ساتھ ٹھہر گیا یہاں تک کہ آپ فارغ ہوئے. ثم صرت معه, پھر میں حضرت عمر کے ساتھ چل پڑا. فقلت له, میں نے انہیں کہا یا امیر المومنین, اے امیر المومنین, من اللہ تعالی تظاہرتا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ازواجہ, وہ دو بیویاں آپ کی عورتوں میں سے کون سی تھی تظاہرتا علی النبی, جنہوں نے نبی علیہ السلام کے خلاف ایک دوسرے کی آپس میں مدد کی اور بات کی, یہ جس طرح جس کا تذکرہ اللہ نے سورۃ تحریم کے اندر فرمایا ہے, لیکن وہاں ذکر نہیں کیا کہ وہ دو بیویاں کون سی تھی, مبہم تھی بات, نام ان کا یعنی واضح نہیں کیا گیا تھا. تو سال کا عرصہ بیت گیا, اگر تمہاری سے بات پوچھنے کے لیے اتنے بات انتظار کرتے رہے, ڈرتے ہوئے پوچھتے نہیں تھے، پھر ایک موقع پا کر سوال کر ڈالا تو حضرت عمر فرمانے لگے تلک حفصۃ و عائشہ رضی اللہ عنہما، وہ دونوں بیویاں حفصہ اور عائشہ کی رضی اللہ تعالی عنہما. یہ روایت امام بخاری نے ابواب التفسیر میں سورۃ التحریم کے اندر اس کے باب باندھتے ہوئے سب تغی مرزات ازواجک یہاں نقل فرمائی ہے، 4913 نمبر یہ حدیث ہے. اور صحیح مسلم کتاب الطلاق میں امام مسلم یہ حدیث لائے. اب یہ حدیث اس بات کی اہمیت کو واضح کرتی ہے کہ قرآن کے مبہمات کا جو علم ہے یہ بھی بڑا شرف اور عزت والا ہے. اگر اس کی کوئی اہمیت نہ ہوتی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سال تک انتظار نہ کرتے، چھوڑ دیتے اس مسئلے کو، لیکن مسئلہ معلوم کر کے رہے سال لگ گیا. اسی طرح ایک اور دلیل اس سلسلے میں پیش کی جاتی ہے، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 100 جو ہے اس کی تفسیر میں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. جو شخص اپنے گھر سے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلتا ہے، پھر اس کو راستے میں موت آ جاتی ہے، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو جاتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے. اب جو شخص نکلتا ہے، اب وہ کون سا شخص تھا جس کے متعلق وہ گھر سے نکلا اور یہ بات بیان ہوئی؟ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں طلبت اسم هذا الرجل 14 سنه حتى وجدته، 14 سال تک میں اس طلب میں لگا رہا. اس شخص کا نام کیا ہے جو اپنے گھر سے مہاجر ہو کر نکلا، راستے میں اس کو موت واقع ہو گئی اور اس کا اجر اللہ نے ثابت کر دیا. 14 سال کا عرصہ بیتا یہ معلوم کرتے کرتے، حتی وجدتہ یہاں تک کہ میں نے اس بات کو پا لیا. یہ جو عبداللہ بن عباس کا قول ہے یہ امام خلف بن عبد المالک جو ابن بشکوال کے نام سے معروف محدث ہیں، ان کی ایک کتاب ہے جس کے اندر ایک حدیث میں اگر کسی کا نام مذکور نہیں ہوا دوسری حدیث میں اس مبہم نام کی تصریح موجود ہے، اس بار انہوں نے کتاب مرتب کی ہے غوامز الاسماء المبہمہ کی. غوامز الاسماء المبہمہ یہ 484 صفحے پر یہ روایت لا کر ابن عباس کا قول نقل کیا ہے. اور 14 سال بعد کہتے ہیں مجھے پتا چلا کہ وہ زمرہ صحابی تھے. آگے بعض روایت میں اختلاف ہے تو وہ زمرہ بن عیس ہے یا زمرہ بن جندب ہے. زمرہ بن جندب کے حوالے سے امام ابو یعلیٰ کی المسند کی 5 جلد کے 81 صفحے پر اور علامہ حیثوی کی مجمع الزوائد کی 7 جلد کے 10 صفحے کے اوپر روایت یہ موجود ہے، اور علامہ حیثوی نے اس کے رجال کو سیکا قرار دیا ہے، اور علامہ سیوطی نے اپنی تفسیر الدر المنصور کے اندر یہ روایت طبرانی کے حوالے سے اور ابو یعلیٰ ابن ابی حاتم کے حوالے سے نقل کر کے کہا ہے جس کے راوی بالکل قابل اعتبار ہے اور سیکا ہے. تو بہرحال یہ علم بڑی اہمیت والا ہے کہ قرآن کے اندر کسی آدمی کا، کسی پیغمبر کا، کسی ولی کا، کسی جن یا فرشتے کا، کسی شہر کا یا کسی درخت کا، کسی ستارے کا تذکرہ ہوا اور اس مقام پر اس کا نام ذکر نہیں کیا گیا، تو یہ معلوم ہو جانا کہ یہاں سے کون سی شخصیت یا کون سے جو نا چیز مراد ہے، تو یہ بھی بڑی اہمیت کا ایک قرآنی علم ہے. اب اس چیز کے اسباب کیا ہیں، کس وجہ سے یہ چیزیں مبہم قرآن میں رکھی گئی؟ قرآن پاک میں تو چیزوں کو بالکل نمایاں اور واضح ہونا چاہیے تھا. تو اس کے 7 بڑے بڑے اسباب مفسرین نے بیان کیے ہیں، جن میں سے امام زرکشی علیہ الرحمہ ان کی علوم القرآن پر کتاب ہے البرہان فی فی علوم القرآن، تو البرہان فی علوم القرآن کی پہلی جلد کے 156 سے 160 صفحے تک وجوہ اور اسباب جو ان چیزوں کے مبہم رہنے کے ہیں وہ امام زرکشی نے 7 بیان فرمائے ہیں، اور امام زرکشی کی مطابعت میں علامہ سیوطی علیہ رحمہ نے جو الاتقان فی علوم القرآن کے اندر اور دوسری ان کی کتاب مفہمات الاقران اس میں اور معترف الاقران یہ تینوں کتابیں علامہ سیوطی کی ہیں، اس کے اندر انہوں نے یہ تفصیل پیش کی ہے. پہلا سبب یہ بیان کرتے ہیں کہ بعض دفعہ کوئی بات ایک مقام پر مبہم ہے تو وہاں اس کو مبہم اس لیے رہنے دیا ہے کہ دوسری جگہ پر قرآن کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے، تو قرآن کا ایک مقام دوسرے مقام سے کفایت کر جاتا ہے اس لیے ایک مقام پر مبہم رہنے دیا. مثلا اللہ نے قرآن میں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم ان لوگوں کی ہے جن پر تو نے انعام کیا. اب وہ انعام یافتہ بندوں کا جہاں تعین موجود نہیں ہے یا مبہم رہنے دیا ہے، لیکن یہ ابہام اس لیے ہے کہ دوسری جگہ پر دوسرا موقع قرآن پاک کے اندر فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یہ جو آیت کریمہ ہے قرآن پاک کے دوسرے مقام کے اوپر، یہ سورۃ نساء کی 69 نمبر آیت کریمہ، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس ابہام کا ازالہ کر دیا. تو اس لیے ایک سبب تو یہ ہے کہ ایک موقع پر اگر بیان نہیں ہوا تو دوسرے مقام پر قرآن نے بیان کر کے ہمیں وہ اس سے مستغنی کر دیا. اور دوسری وجہ اور سبب کہ جس چیز کو مبہم رہنے دیا ہے وہ ویسے ہی لوگوں کے ہاں مشہور اور معروف ہے، اس کا ابہام مضر ہے ہی نہیں. مثال کے طور پر سورۃ البقرہ کی 35 نمبر آیت فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت کے اندر سکونت اختیار کرو. اب یہاں پر وَزَوْجُكَ اور تیری بیوی، اب وہ کون سی بیوی، اس کا نام مبہم اس لیے بیان کر دیا کہ یہ عامت الناس سب انسانوں کا مشہور ہے کہ ان کا نام حوا ہے، تو یہ مشہور ہونے کی وجہ سے اس کا ابہام چھوڑ دیا کہ یہ بھی مضر نہیں ہوتا. تیسرا سبب، اللہ وحدہ لا شریک نے اگر کسی چیز کو مبہم رکھا ہے تو جن لوگوں کے متعلق بات کی ہے ان کے حالات کے اوپر ستر اور پردہ ڈالنا مقصود ہے. مثال کے طور پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، آپ ان لوگوں کو نہیں جانتے، ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھتے جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا. اب اللہ تعالیٰ نے کتاب میں سے جن کو حصہ نصیب ہوا ان کے مطلب کچھ بات کرتے ان کو منہ میں رہنے دی، ان پر ستر اور پردہ ڈال دیا. یہ سورہ نساء کی 44 نمبر آیت. اور ایک مثال رسول اللہ کی حدیث میں بھی پیش کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات بیان کرتے کہ فما بال اقوام یشترتون شروطا، ایسی قوموں کا کیا حال ہے، اسے بخاری کے حدیث ہے، جو ایسی شرطیں لگا دیتے ہیں جو شرطیں کتاب اللہ میں موجود ہی نہیں ہیں. تو آپ نے ان قوموں کا یہ بات بیان کرتے تھے تعین نہیں کیا کون سے لوگ ہیں، ان کے اوپر پردہ رہنے دیا ہے. تو بسا اوقات مقصود یہ ہوتا ہے کہ جس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اس کا نام بیان نہ کیا جائے تاکہ اس کی ذات کے اوپر پردہ ٹکا رہے اور اس کی چیز کھول کر سامنے نہ آئے اور لوگ ویسے یہ بات سن کر اس سے رزلٹ اور نتیجہ نکال کر جو ان کی سبق ہے وہ سمجھ. چوتھا سبب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ابہام دور کرنے کا کوئی خاصا فائدہ نہیں ہوتا، مقصود ہی نہیں ہوتا کوئی فائدہ اس سے. مثال کے طور پر اوکل الذی مر علی قریۃ، یہ سورۃ البقرہ میں 299 نمبر آیت کریمہ، کہ اس آدمی کی طرح جو ایک بستی کے اوپر سے گزرا. اللہ نے بات بتانا تو یہ مثل مقصود ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی زندہ کر سکتا ہے. تو ایک آدمی گزرا، پھر اس کے بعد اس کا گدا بھی ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں، 100 سال تک مارے رکھا. وہاں مقصود مارنے کے بعد زندہ کرنا، اپنے اختیارات بتانا ہے. تو وہاں اس شخص کا ذکر ہو یا نہ ہو اس کا کوئی بڑا فائدہ نہیں. اس کی مثالیں بھی قرآن پاک میں کئی ایک موجود ہیں. اور پانچواں سبب یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کسی چیز کو مختص کیے بغیر عمومی حکم ایک دینا چاہتا ہے، اور بالعموم تمام لوگوں کو متنبہ کرنا چاہتا ہے. تو اس لیے تعین نہیں کیا جاتا، بغیر تعین کے بات کر دی جاتی. اس کی مثال سورۃ بقرہ کی 274 نمبر آیت لے لیں، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، وہ لوگ جو رات اور دن میں چپکے سے اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں. اب یہاں پر بتانا مقصود عام لوگوں کو خرچ کی ترغیب ہے. اب وہ کوئی لوگ ہوں، تعین کرنے کی یہاں ضرورت نہیں، یہاں عمومی حکم دینا ایک مقصود ہے، ایک بات عمومی بتانا مقصود ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، خاص فری طریقے سے ہو یا اعلانیہ طریقے سے. اور بسا اوقات چھٹا سباب جو بیان کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نام ذکر کیے بغیر جس شخص کی بات کرتا ہے اس کو ایک کامل وصف کے ساتھ ذکر کرتا ہے، اس کی تعظیم بتانے کے لیے نام ذکر کرنے کی بجائے اس کا وصف کامل بیان کر دیتا ہے، جس سے اس کی اصل میں تعظیم مقصود ہوتی ہے. جس طرح سورۃ توبہ کی 40 نمبر آیت میں فرمایا، وَثَانِيَ اثْنَيْنِ دو میں سے دوسرا تھا جب وہ دونوں غار میں تھے، اور یہ بھی فرمایا يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، وہ اپنے صاحب سے کہہ رہا تھا، صاحب ہی اضافت کر کے یہاں وصف بیان کیا اس شخص کا، وہ پیغمبر کا صحابی ہے. اور اسی طرح سورہ نور کی 22 نمبر آیت، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، تم میں سے مال والے وسعت والے فقراء اور غربا پر خرچ نہ کرنے کی قسم نہ کھا لیں کہ میں ان پر خرچ نہیں کروں گا. یہاں پر بھی ان کی وسعت ذکر کیا کہ اللہ نے ان کو مال دیا ہے، وسعت عطا فرمائی ہے. اور اسی طرح والذی جاء بالصدق وصدق به، وہ جو سچ لایا، اور ایک وہ جس نے سچ کی تصدیق کر دی، مصدق بن گیا تصدیق کرنے والا. اب تصدیق کرنا صدیقیت کے مقام پر فائز ہو جانا، بس یہ مصف مل جانا، یہ وصف بیان کر کے اللہ تعظیم بیان کرتا. ان تینوں مقامات سے مراد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن ان کا نام ذکر کیے بغیر ایک صفات بیان کر کے اللہ نے ان کی تعظیم کی ہے، یہ بھی مقصود ہوتا ہے بات کے نام مبہم رکھنے کا. اور ساتواں سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی کا ناقص وصف بیان کر کے اس کی تحقیر مقصود ہوتی ہے. کسی کی تعظیم مقصود ہے تو کسی کی تحقیر مقصود ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر میں فرمایا، ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا جو دشمن ہے وہی بے نسلہ ہوگا، دم کٹا ہوگا. اب یہاں پر شانئک هو الابتر، الابتر ایسا وصف ہے جو نقص پر دلالت کرتا. یہ بیان کر کے رسول اللہ کے دشمن کی تحقیر بتانا مقصود ہے، اور مراد سے آج دن وائل ہے. تو یہ اسباب ہیں اسماء کو مبہم رہنے دکھے. اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا، طریقہ کیا ہے اس کے ثبوت کا، کہ قرآن میں جو اسماء مبہم ہوئے ہیں بیان، وہ اس کی معرفت کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو اس کے تین بڑے طریقے ہیں. ایک تو یہ، یا تو قرآن کی ایک مقام پر بات مبہم ہے، نام مبہم ہے، دوسری بار اس کا اظہار کر دیا. دوسرا، ایک تو قرآن سے معلوم ہو جاتا ہے، دوسرا طریقہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حدیث کے اندر کسی مبہم نام کی توضیح آ جائے. اور تیسرا طریقہ صحابہ اور اخلاف کے آثار ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول سے وہ بات لی ہے. کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ رائے اور اجتہاد سے معلوم ہونے والی نہیں ہیں، یہ وحی کے ذریعے ہی معلوم ہوتی یا پھر صاحب وحی کے تلامذہ سے معلوم ہوگی جنہوں نے ان سے یہ وحی والا سبق پڑھا. اسی لیے امام سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں مرجع هذا العلم النقل المحض ولا مجال للرأی فیہ, کہ اس علم کا مرجع صرف نقل ہے, دلائل عقلی نہیں دلائل نقلیہ ہے, ولا مجال للرأی فیہ, اور اس میں رائے کا کوئی دخل نہیں. انما یرجع فیہ الى قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ الاخذین عنہ والتابعین الاخذین للصحابہ. اس کا مرجع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یا آپ کے وہ صحابہ جنہوں نے آپ سے وہ قول اخذ کیا ہے یا صحابہ کے شاگرد تابعین ہیں جنہوں نے صحابہ سے وہ قول اخذ کیا, جس میں رائے اور اجتہاد کو کوئی دخل نہ ہو. اور اس فن کے اوپر مفسرین کی مستقل کتابیں موجود ہیں جن سے اس بات کی معرفت اور پہچان ہو جاتی ہے کہ ہم اگر قرآن کے مبہمات کا علم چاہتے ہیں تو مفسرین نے محنت کر کے کتب مرتب کر دی ہیں اور ان کے اندر وہ ابہام والی چیزیں واضح کر دی. مثال کے طور پر اس فن میں کتابی شکل میں تمام معلومات کو سب سے پہلے جس شخص نے مرتب کیا ہے وہ امام ہے عبد الرحمن بن عبداللہ, جنہیں امام سہیلی کے نام سے یاد کیا جاتا. تو امام سہیلی یہ 508 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 581 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے, یعنی 6 صدی ہجری کے بہت بڑے یہ مفسر اور محدث اور سیرت نگار تھے. تو انہوں نے اس کے متعلقہ جتنی نقول مروی تھی ان کو جمع کر دیا اور ان کی کتاب کا نام ہے التعریف والاعلام بما ابہما فی القرآن من الاسماء والاعلام. التعریف والاعلام, پہچان کرانا, اعلام بتانا اور معلوم کرانا, بما ابہما فی القرآن, ان چیزوں کے بارے میں جو قرآن میں مبہم ہے. وہ کیا چیزیں مبہم ہیں؟ من الاسماء والاعلام, نام اور اعلام جو ہیں شخصیات کے اشخاص اور اشیاء کے. تو یہ امام سہیلی نے التعریف والاعلام بما ابہما فی القرآن من الاسماء والاعلام کے نام سے سب سے پہلے کتاب مرتب کی, اور اس کے بعد اسی کتاب میں تہذیب اضافہ کانٹ چھانٹ وہ امام ابو عبداللہ ابن عسکر الغسانی, یہ اندلس کے رہنے والے تھے, 636 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. انہوں نے اسی کتاب کو مزید مکمل کیا ہے, اس کا نام ہے التکمیل والاتمام لکتاب التعریف والاعلام. التکمیل والاتمام لکتاب التعریف والاعلام. اور پھر اس کے بعد ایک بہت بڑے محدث امام بدر الدین محمد بن ابراہیم المعروف ابن جماعہ, یہ ابن جماعہ جماعت جس طرح لکھتے ہیں جماعت, تو ابن جماعہ کے نام سے مشہور ہے, 733 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. ان کی کتاب ہے غرار التبیان فی من لم یسمى فی القرآن. غرار التبیان فی من لم یسمى فی القرآن, یہ کتاب ہمارا جو کراچی میں بڑا معروف ادارہ ہے اور جامعہ اور یونیورسٹی ہے دینی, جامعۃ الدراسات الاسلامیہ, یہ سفاری پارک کے سامنے ہے یونیورسٹی روڈ پر. یہ ایک بہت بڑے عرب عالم دکتور جباد نے یہ یونیورسٹی قائم کی تھی, تو اسی دکتور نے جباد نے یہ غرر التبیان کی تحقیق اور تالیخ لگا کر اس کتاب کو عرب سے شائع کروایا تھا اور کراچی سے کہ اسی ذرا صاحب کے ڈیسک پر بھی یہ کتاب چھپی ہے, مل جاتی ہے عام کراچی سے, ایک جلد میں ہے. غور الاقتدیان فی من لم یسمی فی القرآن. اور اسی طرح ایک دو جلدوں میں ابھی حال ہی میں یہ تفسیر چھپ کے آئی ہے, یہ ابو عبداللہ محمد بن علی البلنسی 782 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, ان کی کتاب ہے تفسیر و مبہمات القرآن, تفسیر و مبہمات القرآن. قرآن پاک کے اندر جہاں بھی اسماء کا ابہام ہے اس کی توضیح اور تفسیر اس میں ہے. اور پانچویں کتاب آپ نوٹ کر لیں, مفہمات الاقران, میم فا ہا, میم الف اور تا, مفہمات الاقران, یہ قاف جو ہے نا دو نقطوں والا, فی مبہمات القرآن, یہ علامہ سیوطی کی ہے, جلال الدین محمد عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی. یہ جو آخر میں میں نے تفسیریں ذکر کی نا دو بالخصوص, غرر الصبیان اور تفسیر مبہمات, یہ عام ملتی ہیں ہمارے مکتبے میں بھی یہ موجود ہے. تو حدیث کے حوالے سے جو میں نے آپ کو کتاب بتائی ہے وہ بھی بڑی جامع ہے, ابن بشکوال کی یہ کتاب غوامز الاسماء المبہمہ, اس میں ایک حدیث پہلے وہ لاتے ہیں جس میں کوئی واقعہ کوئی آیت کی تفسیر یا حدیث میں کسی شخص کا نام ذکر نہیں کیا گیا, پھر اس کے بعد جس حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے اس کو لا کر اس کی بہام کا اضافہ کرتے ہیں. تو یہ دو جلدوں میں تباہ ہوئی ہے غوامز الاسماء المبہمہ. اس کتاب میں جہاں جہاں ابہامات ہیں ان کا ازالہ کیا گیا ہے, اس لیے اس چیز کے مطالعہ کو مزید وسعت دینے کے لیے ان کتابوں کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے جن میں قرآن پاک کی یہ تفصیل اور توضیح بڑے اچھے طریقے سے کی گئی ہے, اور جو بات بھی ان میں بیان کی جاتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی دلیل پیش کرتے ہیں. اور اس ضمن میں ایک اور میری نصیحت یہ یاد رہے, جو طالبات اس علم میں مزید آگے بڑھیں یا ان کی کتب کو دیکھیں تو اس میں صحیح جو توضیح ہوتی ہے پھر اس ضمن میں جتنی روایات یہ مفسرین نقل کر دیتے ہیں ان روایات کی چھان پھٹک بھی یہ ضروری ہوتی ہے, کیونکہ بعض کتابیں ایسی ہیں جس میں جو ملا ان کو وہ نقل کر دیا, اب اس کے جو ہے نا وسائط اور ذرائع, اس کی سند رجال وہ کیا ہیں اس سے وہ بات نہیں کرتے. جس کی اسانید محدثین کے قواعد و ضوابط کی روح سے بالکل صحیح ثابت ہو جائیں وہ بات سمجھ لیں کہ بالکل پختہ اور پکی ہے, اور اس کا معلوم نہ ہو وہ اسباب میں نے آپ کو ویسے بیان کر دیے ہیں, اگر معلوم نہ بھی ہو تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا بات کی تفہیم میں اور سمجھنے میں. مثلا ہمیں اللہ نے قرآن میں کوئی مسئلہ سمجھایا ہے جس کا بھی حوالہ دیا ہے, ہمیں اس کا نام نہ بھی معلوم ہو تو اس کی ہمیں کوئی خاص یعنی اس بات کی تفہیم میں نقصان کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ اصل تو وہاں وہ مسئلہ سمجھانا مقصود ہے. نام کا ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو, معلوم ہو جائے تو فضحہ, نہ معلوم ہو تو اس سے کوئی ذر اور نقصان نہیں پیدا ہوتا. تو یہ تھی اختصار کے ساتھ مبہمات القرآن کے حوالے سے گفتگو. اگلی ہم انشاءاللہ پھر تھوڑی دیر کے بعد, پانچ منٹ کے وقفے کے بعد تفسیر کا جو طریقہ ہے وہ کیا صحیح ہونا چاہیے اس پر انشاءاللہ اگلے وقفے میں گفتگو کرتے ہیں.